بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ رب العزت جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی اور اپنی منشا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور اس تسلسل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے احکامات سمجھانے کے لیے کچھ کتابوں کو نازل کیا. ان کتابوں کو انبیاء و رسل نے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو سمجھایا، بیان کیا، ان کو ان احکامات کی کیفیات کر کے دکھائیں. الغرض اللہ رب العزت کے اوامر، احکامات، نواہی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وعد و وعید، جن جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جن جن پریشانیوں سے ڈرایا ہے، ترغیب و ترہیب، جن اچھائیوں کی طرف رغبت دلائی ہے اور جن برائیوں سے خوف زدہ کیا ہے، ان تمام تر معاملات کو جب تک کوئی سمجھتا نہیں، ان کی فہم حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی زندگی نہ تو خوبصورت بن سکتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کے مطابق اللہ کے تیار کردہ انعامات کا وہ مستحق بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جنت جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس جنت میں داخل ہونے کی خواہشات اس کی پوری ہو سکتی ہے. تو انسانی زندگی کا مقصد جہاں عبادت ٹھہرا، عبادات کے مفاہیم، زندگی کے طور طریقے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیزیں اس کی زندگی میں روشنی پیدا کریں گی، کون سے اعمال سے انسان تاریکیوں میں گر جاتا ہے، کون سے امور جس سے وہ اپنی ذات کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم و ملت کو بلند کر سکتا ہے، اور کون سے ایسے سفلی افعال ہیں جن کے مرتکب ہونے سے ذات، گھر، خاندان، معاشرہ اور پوری قوم اللہ کے عذابوں کا مستحق بن جاتی ہے. ان سارے چیزوں کا فہم، سمجھ، یہ ایک بنیاد ہے. یہ بنیاد جس انسان کو حاصل ہو جائے، اس شخص کی آرا، اس شخص کے تخیلات، اس شخص کی سوچ و فکر، اس شخص کے اقوال اور اس شخص کے اعمال روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں. لیکن اگر ایسی فہم سے نابلد ہو، جاہل ہو، دور ہو، تو بسا اوقات اس کو اپنی بھی شناخت نہیں ہوتی. اس کو اپنے رب کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو زندگی کے عام معمولات میں بھی لوگ کوستے نظر آتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، اور اس کو انسانیت کی گری ہوئی شکل تعبیر کرتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، وہ اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنے کو اپنا مشن بنا چکا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کے ترانے الاپتا ہو، ایسے شخص کے لیے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، شعور کی زندگی میں آ جانے کے بعد، سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے، تڑپ یہ ہونی چاہیے، شوق اور ذوق یہ ہونا چاہیے کہ میں رب کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھوں، اس کی فہم حاصل کروں، اس کے حقائق تک پہنچوں، اس کے دقائق کو کھولوں، تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکوں، بنا سکوں، اس کی ترتیب دے سکوں، جس کے نتیجے میں مجھے اللہ کا تقرب ملے گا، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا. اور اللہ کے سچے وعدے ہیں، واللہ لا يلقي حبيبه في النار، اللہ کی قسم جو اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل نہیں کریں گے. اسی فہم کو بنیادی هدف سمجھتے ہوئے، بنیادی مقصد سمجھتے ہوئے، آج ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں وہ موضوع ہے القواعد الفقہیہ تعریفها ومفہومها. قواعد فقہیہ، اس کی تعریف اور اس کا مفہوم، قواعد فقہیہ کے ثمرات و فوائد، اور قواعد فقہیہ ہماری زندگی کے لیے کس طرح ضروری قواعد ہیں، جن کی روشنی میں زندگی کا ہر زاویہ ہر وقت درست سمت میں قائم رہتا ہے، اور جن قواعد کی روشنی میں انسان اللہ تعالیٰ کی مبتغا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہر وقت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اوقات کو صرف کرتا ہے. آج سے ہم اس کی ابتدا کریں گے. تو سب سے پہلے القواعد الفقہیہ، ایک ایک چیز کی ہم لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں گے، تاکہ یہ بات کھل کے سامنے آئے کہ یہ موضوع ہے کیا، قواعد کس کو کہتے ہیں، فقہیہ سے کیا مراد ہے، ان کے مفاہیم کیا ہیں، تاکہ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ڈیپلی تعارف، اس کا ما لہ و ما علی، جو اس کے محاسن ہیں، جو اس کو پڑھنے کے بعد ثمرات ملیں گے، ان سے واقفیت ہو سکے. تو سب سے پہلے لفظ القواعد. القواعد یہ قاعدتن کی جمع ہے. لغوی اعتبار سے قاعدتن قعد یقعد سے اس میں فاعل ہے، جس کا مطلب ہے اصل قانون، امر کلی، ضابطہ، رسم و رواج اور بیٹھک، بیٹھنا. قواعد کے بنیادی طور پہ چار بڑے معانی اور مفاہیم پیش کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا معنی اور مفہوم کسی چیز کی اصل، اساس اور بنیاد کو قاعدہ کہا جاتا ہے، قواعد کا لفظ بولا جاتا ہے. عربی زبان میں جب یہ کہا جائے قواعد البیت تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے گھر کی بنیادیں، اساسیات. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے قواعد الہودج، قواعد الہودج. ہودج یہ کجاوے اور پالان کو کہتے ہیں، اس کی بنیادی چار لکڑیاں جس پہ اس کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، ان چار لکڑیوں کو قواعد الہودج کہا جاتا ہے. اسی طرح لفظ استعمال ہوتا ہے قواعد اللغہ، کسی بھی زبان کے لغت کے بنیادی اصول. اسی طرح لفظ بولا جاتا ہے قواعد الاعراب، ضمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر اور زیر کے بنیادی اصول. یہ اعراب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا اس کے ضابطے ہیں، یہ سارے معانی اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے حاصل کیے گئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورة البقرہ آیت کا نمبر 127. اور جب ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، ساتھ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب اس کاوش کو قبول فرما لینا، اور تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو ہماری دعا کو سن بھی رہا ہے اور تو جانتا بھی ہے اس گھر کو بنانے کا ہمارا مقصد کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں القواعد کا معنی اساس، بنیاد سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں ایک بہت ہی خوبصورت تربیتی پہلو بھی یہ آیت ہمیں دے رہی ہے. کام کو شروع کرتے وقت بھی دعا کرنی چاہیے، اور
काम जब पूरा हो जाए तब भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से हम भी दुआ करें। मौलाए करीम इन गिनती के चंद अय्याम में तालीम तदरीस और ताल्लुम के हर पहलू को अपनी रजा के लिए खालिस फरमा, और इसके दो शायद आखिर बना मीजान हसनात में शामिल फरमा। एक दूसरी आयत में सूरत नहल आयत का नंबर 26 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ। इन मुशरिकों से पहले भी कुछ लोगों ने मकर किया, उनकी मक्कारी का जवाब फिर अल्लाह ने कैसे दिया? अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी बुनियादों को उठा के उनको किस तरह नेस्तो नबू किया, फखर अलैहिम सक्फ मिन फौकिहिम, जिन जगहों में वे रहते थे उनकी छतों को उन पे गिरा दिया गया, और वहां से उनको आजाद आया जहां से उनको कभी शऊर और ख्याल नहीं आया था। कवायद का पहला माना ऐसे असासी और बुनियादी उसूल और जाबते और कवानीन जिन पर दीन की फहम का एतमाद है, दीन की फहम का इन्हिसार है। कवायद का दूसरा माना किसी चीज का इस्तिकरार और साबित होना, अस्सुबात वल इस्तिकरार। अरबी जुबान में कहा जाता है कईदतुर रजुली ऐ इमरातहु, किसी शख्स की अहलिया कईदा होती है, لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها। ऐसी नेक और सालिहा बीवी को कईदा कहा जाता है जो अपने खामिद के घर में करार पकड़े, मुस्तकिर हो जाए और जिंदगी के मामलात को खुश उसलूबी से पूरा करने में साबित कदमी दिखाए, चूंकि वो अपने खामिद के घर में इस्तिकरार और करार पाती है, इसलिए उसे कईदत और रजुल अरबी जुबान में कहा गया। यह माना कुरान मजीद की इस आयत से अखज किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरत नूर आयत का नंबर 60 فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم। والقواعد من النساء, औरतों में से ऐसी कवायदा औरतें जो अपने वालिदैन के घर में बैठी हैं, ऐसी कवायद जो बूढ़ी हो चुकी है, ऐसी औरतें जो अपाहज हो चुकी हैं, ला यरजूना निकाहन, जो निकाह की उम्मीद भी नहीं रखती, फलैसा अलैहिन्न जुनाह, उन पर कोई गुनाह नहीं, अय्युदअना सियाबहुन्न, कि वो پردے کا وہ اہتمام جو اس سے پہلے اوقات میں وہ کرتی رہیں، وہ اگر اس میں تخفیف کر لیں، لیکن شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، وہ زینت اختیار کرنے والی نہ ہو۔ تو دو شرطیں، ایک تو نکاح کی امید ختم ہو جائے، اور دوسرا زیب و زینت اختیار کرنے والی نہ ہو بلکہ ان کی یہ خواہش ختم ہو چکی ہو۔ تو ایسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے پردے میں تخفیف کر لیں، لیکن ساتھ ہی اولویت اور افضلیت کا قاعدہ پیش کیا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے اس تقوی، اس پارسائی کو اور اس افضل پہلو کو جاری و ساری رکھیں، قائم رکھیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو سننے والے اور جاننے والے۔ تو قواعد کا دوسرا معنی ایسے اصول، ایسے قواعد، ایسے ضابطے اور قوانین جو اللہ نے قائم کر دیے ہیں، جن پر تمام امور کی بنیاد ہے، وہ ضابطے نہیں بدلتے، وہ قوانین نہیں بدلتے، ہر شخص کو بدلتے حالات میں اپنے آپ کو ان قوانین کے مطابق کرنا پڑے گا۔ افعال الناس لا ينسخون احکام الہیہ، لوگوں کے حالات، معمولات، رویے شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتے، شریعت کامل ہے۔ اور یہ شریعت جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں یہ شریعت سنہری قواعد اور اصول پیش کرے گی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، زندگی کے ہر پہلو میں۔ جن اصول و قوانین کی تابع داری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قواعد کا تیسرا مفہوم، قواعد کا تیسرا مفہوم حکومت، سلطنت، پایتخت، بادشاہی۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے قاعدۃ البلاد، پایتخت، تزعزعت قواعده، تزعزعت قواعده ای ملکه، اس کے تو قواعد ہل گئے، لغزش آ گئی، اپنی جگہ سے ہٹ گئے، یعنی اس کی بادشاہی چکنا چور ہو گئی۔ تو قواعد سے مراد ایسے اصول و ضوابط ہیں، ایسے قوانین ہیں جن کو چھوڑ دینے سے انسان کا دین چکنا چور ہو جاتا ہے، جن کو چھوڑ دینے سے انسان اپنی ایمانی کیفیت کھو بیٹھتا ہے، جن کو ترک کر دینے سے انسان اپنی دینی کیفیات سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھتا ہے۔ قواعد کا چوتھا مفہوم
الجلوس، بیٹھنا، سواری۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے القعدتو، لوگوں کی سواری، قالین یا دری۔ اور جب یہ بولا جائے القعدتو، تو وہ زین جس پہ آدمی بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ نے اسلامی مہینوں میں ایک مہینے کا نام پڑھا ہوگا ذوالقعدہ اور ذوالقعدہ، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ذوالقعدہ ذوالقعدہ. الشہر التي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، الشهر التي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار، وہ مہینہ جس مہینے میں عرب سفر نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. قعید القبر منکر و نکیر، قبر میں بیٹھنے والے اور میت کو بیٹھانے والے دو فرشتے منکر اور نکیر ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد اذا وضع فی قبر، جب کسی شخص کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے آتے ہیں، اسودانی، سیاہ رنگ ان کا ہوتا ہے، ازرقانی، ان کی سیاہ رنگت، اور پھر ان کے اتنے بڑے دانت جس سے وہ زمین کو کھودتے آتے ہیں جیسے کوئی ہل چلا رہا ہے، اور ان کی نیلی آنکھیں، فَيُقْعِدَانِ، وہ آ کے میت کو بٹھاتے ہیں اور سوالات شروع کرتے ہیں، مَنْ رَبُّكَ، مَا دِينُكَ، مَنْ نَبِيُّكَ. صحیح بخاری کی لمبی روایت کا خلاصہ یہ ہے، اما المؤمن، جو مومن ہوتا ہے وہ سوالات کے جواب صحیح بول دیتا ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرشتے سوال کرتے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، قرأت القرآن، ایک بار میں نے قرآن کو پڑھا، وصدقت به، میں نے اس کی تصدیق کی کہ اللہ کی سچی کلام ہے، وعملت بما فی، جو حکم اس قرآن نے دیا میں نے اس حکم کی تعمیل کی. تو اللہ کے فرشتے اس وقت اس کو کہتے ہیں، نم کنومت العروس، قیامت کے دن تک تم سکون کی نیند سو جاؤ. آواز آتی ہے آسمان سے، ان صدق عبدی، اس میرے بندے نے سچ کہا، فالبسوه لباس الجنہ، بہت مالدار تھا لیکن لواحقین نے دو انسلی چادروں میں اس کو بھجوا دیا، تین انسلی چادروں میں اس کو زمین پہ لٹا دیا، جلدی کرو اس کو جنتی لباس پہنا دو، وَأَفْرِشُ لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، یہ مٹی کا گراؤنڈا جس کے نیچے مٹی ہے، یہ تو بڑے مہنگے مہنگے فراش پہ سویا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بچھایا. ایک تو اس لیے نہیں بچھایا، دیندار اس لیے نہیں بچھاتا کہ سنت نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس لیے نہیں بچھاتے کہ ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ کوئی چیز میت کے نیچے بچھائیں تو جسم جلدی گل جاتا ہے. اور کسی نے استی نہیں بچھایا کہ بچھانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں مال ضائع کرے کہ کسی اور کے کام آئے گا، جلدی کرو اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو۔ وافتحوا له بابا الى الجنه، کتنے مربع، کتنی پراپرٹی کا یہ مالک تھا، لیکن یہ کتنے گز زمین سے زیادہ اس کو نہیں دی گئی، قیدی بنا دیا گیا۔ یہ مومن ہے، مدبصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو اتنا کھول دو۔ فیتی من ریحہا، اور ایک دروازہ جنت کی طرف بھی کھول دو جہاں جنت کی خوشبو ہے۔ آئے وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُرْتَابُ أَوْ الْمُنَافِقُ، لیکن جو کافر ہوگا یا دین کے معاملات میں شک کرنے والا ہوگا یا منافق ہوگا، تینوں الفاظ روایت بیان کرتی ہے، جب اس سے فرشتے کہیں گے ما ربک، اس کا جواب ہوگا ہا ہا لا ادری، ہا ہا اس کا مطلب کیا ہے؟ لعله يتذكر شيئا ولم يدكر، سوچے گا یہ کلمہ تو سنا ہوا تھا، رب، خالق، مالک، معبود، رازق، لیکن یاد نہیں آئے گا، کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اقول كما يقول الناس، میں تو لائی لگتا، اقول كما يقول الناس، میرے ارد گرد جو لوگ کہتے تھے میں تو ویسے ہی کہتا تھا، اعتراف کرے گا، خود مانے گا۔ ساتھ ہی فرشتے کہیں گے تینوں سوالوں کے بعد، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ ہی تو نے قرآن سمجھا۔ جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے تھے اس روایت میں، جس نے قرآنی اصول اور قوانین نہیں سمجھے بلکہ وہ دنیا کی باتوں کو ہی ٹاپ پریورٹی پہ رکھتا رہا، فلاں تو بہت قابل ہے، اس نے کہا محمد رسول اللہ سے قابل تو نہیں، فلاں تو بہت بڑی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑی ہستی نہیں ہے، لیکن قبر میں ہی مانے گا۔ اقول کما یقول الناس، میں لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا، اگر اس کو اصطلاحی زبان دی جائے تو اصطلاحی زبان میں وہ یہ کہے گا، میں مقلد تھا، میں مطیع نہیں تھا، مطیع، متبع، اطاعت، اتباع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کہتا میں اس کو پڑھتا اور مانتا، تصدیق کرتا۔ اس وقت فرشتے ایسی گرز اٹھائیں گے، حدیث میں آتے اگر پوری کائنات اس کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی، ولو ضرب بها جبل لکان ترابا، اگر کسی پہاڑ پہ وہ مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے، لیکن یہ گرز فرشتے اٹھا کے اس کے دونوں کانوں کے درمیان ماریں گے، يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذني. دو كانوا كدرميان سبب وجه کیونکہ دو کانوں کے درمیان اللہ نے دماغ رکھا ہے. آج دنیا ہمیشہ اپنے سر کی چوٹی پہ ہاتھ رکھتی تھی کہ دماغ یہاں ہے، لیکن آج پفلاف نے یہ انکشاف کیا کہ دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی جگہ دو کانوں کے درمیان ہے. کیوں اللہ تعالیٰ یہاں ماریں گے؟ فرشتوں کے ذریعے تمہیں عقل سے نوازا، تمہیں فکر سے نوازا، تو نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ عقل، یہ فکر، یہ بصیرت، تدبر، تفکر، تبصر اور تعقل، یہ چاروں چیزیں ہی فہم کے لیے ہیں. یہ چاروں چیزیں ہی کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے کنارے بیٹھے صحابہ سے کہا تھا، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس قبر کے لیے تیاری کرنا. اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں تیاری کیا ہے؟ دین کی فہم، دین کے بارے میں تبصر، دین کے قوانین اور اصول و ضوابط کے بارے میں تعقل، تفکر، جس سے یہ قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ، ہے تو قبر لیکن جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، او حفرۃ من حفر النار. اور اگر دین سمجھا نہ گیا، اس کے مطابق عمل نہ کیا گیا، تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا. صرف قبر ہی نہیں بلکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم نے جو سنا تھا اس کو سمجھتے، آج ہم آگ کا ایندھن نہ بنتے. فاعترفوا بذنبهم، اس وقت اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لأصحاب السعير، ان کے لیے دوری ہے، ان کے لیے دھتکارنا ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں جو شخص دین کے قوانین، دین کے اصول و ضوابط کو سمجھتا نہیں بلکہ رسم و رواج پہ چلتا ہے، بلکہ کسی کی بات پہ لگ جاتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مسکین قبر میں بھی اعتراف کرے گا کہ میں لائی لگ تھا. یہ جہنم کی اتھا گہرائیوں میں پڑا بھی روتا یہ کہے گا، کاش میں نہ مانتا فرآں کی بات. اور اسی بات کو قرآن نے یوں کہا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. جب لوگوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا جہنم میں، وہ اس وقت خواہش کریں گے اطاعت کرتے اللہ کی اور اطاعت کرتے اللہ کے رسول کی، کاش. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم نے تو اپنے سادات فلاں سید کی بات مانی، کبراءنا اپنے بڑے کی بات مانی، فاضلونا السبیلا انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ایک عذاب ان کو اس لیے دے انہوں نے خود عمل نہیں کیا، خود گمراہ تھے، ایک عذاب ان کو اس لیے دے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا، ولعنہم، اور صرف عذاب بھی نہیں، ان پہ لعنت بھیج، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت، لعنن کبیر کیا ہے؟ ان کو جہنم کا سب سے برا عذاب چکھا۔ دین کے قانون، دین کے اصول، دین کی بنیادیں سمجھنا، یہ قواعد فقہیہ ہے۔ چوتھا معنی بیان کر رہے تھے جس کا مطلب ہے بیٹھنا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے مقعد، جو بیچارہ اپاہج بن جائے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے القعید، ہم نشین، ہم صحبت، محافظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کر دیا تھا، نہا ان یقعد علی القبر، قبر پر بیٹھنے یا قبر کی بے حرمتی کرنے سے، اس پہ قضائے حاجت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نہا ان تجصص القبور، آپ نے منع کر دیا کوئی قبروں کو پختہ بنائے، وان یکتب علیہا، اور کوئی کتبے لکھ کر لگائے، وان توطع، اور کوئی قبروں پہ بھاگے، ان کی بے حرمتی کرے، وان یجلس علیہا، وان یقعد علیہا، قبروں پہ بیٹھے، وان یبنا علیہا، یا قبروں پہ کوئی عمارت تعمیر کرے، جیسے آج کل بیداروی اختیار کرنے والے لوگ دربار بناتے ہیں، ایسی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بلکہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ لا یکون الرجل متقیا، کوئی شخص اس وقت تک صحیح متقی نہیں بن سکتا، حتی یکون اذل من قعود، جب تک وہ اونٹ کی اس سواری کی طرح نرم نہ ہو جائے، رام نہ ہو جائے، کل من اتا علیہ ارغاہو، کہ اونٹ جب سدھایا جاتا ہے، جب اونٹ بات ماننے والا ہوتا ہے، تو اس پہ بچہ بھی اگر سواری کرنا چاہے تو اس کو بھی سوار کر لیتا ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے، قعود کی طرح، قواعد قعود، کہ وہ نرم مزاج اور نرمی اپنے اندر پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو بٹھانے والا، اپنے افکار میں انہدام لانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی روشنی میں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت سب کو عطا کرے۔ القعید عربی زبان میں ہم نشی کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اول ما دخل النقص في بني اسرائيل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے خلل کیسے داخل ہوا، کیسے وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارے گئے؟ کان الرجل یلق الرجل، ایک آدمی جب کسی سے ملتا، فیقول ما هذا، جب اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو چیختا، یہ کیا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ودع ما تصنع، رک جاؤ جو تم کام کر رہے ہو، فإنه لا يحل لك، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. ثم يلقاه من الغد، یہ پہلے دن کی سٹیٹمنٹ، دوسرا دن آتا، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، وہی شخص جو کہہ رہا تھا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ حلال نہیں ہے، آرام سے اس کے ساتھ بیٹھتا، کھانا بھی کھا رہا ہوتا، مشروبات بھی پی رہا ہوتا، وقعیدہ اس کی ہم نشینی بھی اختیار کرتا اور مسکراہٹیں بھی بکھیرتا. فلما فعلوا ذلك، جب یہ نفاق ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں آیا، ایک چیز کو خود برا کہنا، پھر انہی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بن جانا، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دلوں کے ساتھ ٹکرا دیا. ثم قال، اور پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم، لعنت کیے گئے یہ کافر بنی اسرائیل میں سے داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. کیوں؟ ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ تو نافرمان تھے، زیادتی کرنے والے تھے. زیادتی کیا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، حالانکہ منع تو کرتے تھے، قرآن نے انکار کر دیا، یہ منع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ایک دن یہ منع کرتے ہیں، دوسرے دن انہی کو ہی ہم نوالا ہم پیالہ بناتے ہیں. اس نفاق کو بھی اللہ نے کفر کہہ دیا، کفرو، تو قعید ہم نشینی کو کہتے ہیں. تو جو شخص کسی کو برا کہے پھر قعید بنے، وہ اس کی برائی میں برابر کا شریک. تو قواعد، ایسے قوانین، ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کی روشنی میں انسان اپنے جذبات کو بٹھاتا ہے، اپنی زندگی کا ایک سلیقہ طے کرتا ہے. تو یہ ہم نشینی ان اصولوں کے ساتھ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی ہم نشینی نصیب فرمانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے. قواعد کے ان لغوی چار مفاہیم کے بعد اس کی اصطلاحی تعریف. قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور قاعدہ کہتے ہیں امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قضیت کلیت منطبقۃ على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، ایسا کلی ضابطہ، ایسا اصول، ایسا قانون جو اپنی تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہو، پورا آتا ہو، احاطہ کرتا ہو، تو امام جرجانی نے قاعدے کی تعریف جو کی ہے، ایسا اسلام کا اصول جس اصول کی روشنی میں جتنی بھی جزیات سامنے آئیں گی اصول یہی اس پہ فٹ ہوگا، جتنے بھی معاملات اس طرح کے سامنے آئیں گے اصول یہی کام دے گا۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے، القواعد اصول فقہیہ کلیہ فی نصوص موجزہ دستوریہ تتضمن احکاما تشریعیہ عام فی الحوادث التي تدخل تحت موضوعها، قواعد ایسے فقہی اصول کا نام ہے، قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہونے والے اصول جو قانون اور دستور بن گئے، ایسے قانون اور دستور جس نے شریعت کے پہلوؤں کو بڑے اچھے انداز سے احاطہ کیا اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل ان اصولوں کے محتاج ہوں گے۔ الغرض علماء نے اور بھی اس کی تعریفات کی ہیں جو اس کے مترادف تعریفیں ہی ہیں، ہم اس تعریف کے ساتھ ہی اپنی بات کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ خلاصہ پیش کرتے ہوئے، قواعد فقہی سے مراد ایسے اصول و ضوابط اور قوانین ہیں جو شریعت کے ہر معاملے کو سمجھنے کے لیے انسان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اسے ہر قسم کی شرعی قباحتوں سے اور کجروی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی بالادستی اس کے افکار میں، اس کی آراء میں، اس کے تخیلات میں، اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں غالب رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ شخص بذاتی ہی صراط مستقیم پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی شرعی کوششوں کا حامل ہوتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو اپنی دینی، دعوتی اور تربیتی ذمہ داری سے خوبصورت انداز میں عہدہ برا ہوتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے کہ ہم بھی قرآن و سنت کے ان قوانین اور اصول و ضوابط کو سیکھے، سمجھے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے اور رویوں کو ترتیب دیں، اور پھر امت کے ہر فرد تک یہ مبارک پیغامات پہنچانے کی سعی حثیث کرے۔ اللہم آمین۔ ابھی انشاءاللہ ہم بریک لیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ کلام کو مکمل کریں۔